الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هنزلة ساعة وساعة میرے محترم بزرگو دوستو یہ ایک حدیث پاک کا جز ہے حدیث تو لمبی ہے تو اس میں ایک جز پڑھ کے سنایا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا مشکاة شریف میں بھی یہ موجود ہے ایک روحانی بیماری جس کے دل میں وسوسے آئیں یا عبادت میں دل نہ لگے یا دل کی حالت میں کچھ تبدیلی محسوس ہو جیسے کہ انسان کسی بزرگ کی صحبت میں جاتا ہے تو اس کا ایمان و یقین بہت جلد ترقی محسوس ہوتی ہے اس کو اور جب اس بزرگ کی صحبت سے اپنے گھر گئے بال بچوں میں لگے تو وہاں جا کر دل کی ایمان اور یقین کچھ اور ہی محسوس ہوتا ہے یعنی وہ کیفیت نہیں رہتی جو بزرگ کی صحبت میں رہتے ہیں ہے نا جب انسان کسی اللہ والے کا اپنے شیخ کا بیان سنتا ہے تو اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے جب اپنے بال بچوں میں جاتا ہے کاروبار میں جاتا ہے تو وہ اس کی کیفیت نہیں رہتی تو آدمی کے دل میں یہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ میں تو محروم رہ گیا میں نے کچھ سیکھا نہیں ہے سب کچھ بالکل خالی ہے تو یہ وسوسے جو آ رہے ہیں گناہوں یا کفر کے اس وجہ سے نعوذ باللہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ایمان ہی ختم ہو گیا ہے تو اس سلسلے میں دو باتیں عرض کرنی ہیں وسوسہ چاہے کفر کا آئے چاہے گناہ کا آئے جب تک آپ اس کو برا سمجھتے رہیں گے آپ کے ایمان میں کوئی خلل نہیں آئے گا چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے قلب میں ایسے ایسے وسوسے برے وسوسے آتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ جل کر کوئلہ ہو جاؤں اور اپنی زبان پہ نہ لاؤں اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا کہ ذالک صریح الایمان یہ تو عین ایمان کی علامت ہے ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چور جو ہے وہ خالی گھر میں نہیں جاتا جہاں خزانہ ہوتا ہے نا وہی چور جو ہے وہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو شیطان کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا خزانہ ہے اس لیے شیطان دل میں وسوسے ڈال رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ ذالک صریح الایمان اس سے معلوم ہوا ہے کہ جس کے قلب میں بہت وسوسے آئیں تو اس کے ایمان کی دولت کی علامت ہے کہ اس کے قلب میں ایمان ہے وہیں تو یہ شیطان چور جو ہے یہ ڈاکہ ڈال رہا ہے اور اس کو بہکا رہا ہے لہذا وسوسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بس اس کو برا سمجھیں یہ کہہ لو کہ جو حدیث پاک میں علاج آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ الحمدللہ الذی رد قیدہ رد امرہ الی الوسوسہ کہ الحمدللہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے شیطان کے مکر کو اس کی دشمنی کو صرف وسوسے ڈالنے تک ہی محدود رکھا ہے اس کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے اس کا کام یہ نہیں ہے وہ کہ اٹھا کے آپ کو سینما گھر نہیں لے جا سکتا جس کو کلب میں نہیں لے جا سکتا آپ کو ہے نا وہ آپ کو زبردستی بدنظری نہیں کرا سکتا زبردستی کو کام نہیں کرا سکتا دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا جو مکر ہے اس کا فریب ہے صرف وسوسے ڈالنے تک محدود رکھا ہے اب اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ ان تقاضوں پر عمل کریں یا نہ کریں اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالو تو آپ کسی کے کہنے میں کیوں آتے ہیں بھائی اس سے زیادہ شیطان کو طاقت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے وسوسوں کا علاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ فرمایا ہے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے تو شیطان کا مقابلہ مت کرو شیطان جواب دینے کی اس کی کوشش نہ کریں ہمیں حکم ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں ہمیں مقابلے کا حکم نہیں ہے بعض لوگ ہیں شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کے جواب میں یہ یعنی اس وسوسے کا جواب دیتے ہیں پھر ایک اور وسوسہ دل میں ڈالتا ہے پھر یہ اس کا جواب دیتے ہیں یہاں تک کہ جواب دیتے دیتے دماغ میں خشکی بڑھ جاتی ہے اور پاگل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے مقابلے کے لیے پیدا نہیں کیا ملا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ کتا ہے جو اللہ کے دربار سے باہر نکالا ہوا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا کتا بھی بڑا ہوتا ہے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں خون خوار قسم کا کتا ہوتا ہے تو اگر ہم نے ان سے ملنا ہے تو باہر کتا بیٹھا ہوا ہے کیسے ملیں گے ہم کتا بھونک رہا ہے تو ہم بھی کیا بھونکنا شروع کر دیں گے نہیں ہم جو ہیں وہ گھنٹی بجائیں گے مالک مکان سے رابطہ کریں گے کہ جناب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن یہ کتا جو ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس سے ڈر لگ رہا ہے تو مالک مکان جو ہے وہ خاص اپنے اشاروں سے، خاص اپنی زبان سے کتے کو اشارہ کرتا ہے اور کتا دم ہلاتے ہوئے سائٹ پہ ہو جاتا ہے اور آپ مالک مکان سے ملاقات کرنے گھر چلے جاتے ہیں. تو جتنا بڑا مالک ہوتا ہے اس کا کتنا بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. سب سے بڑے مالک ہمارے اللہ تعالیٰ شانو ہوئے ہیں تو ان کا کتا بھی اتنا ہی بڑا ہے. جو دربار سے نکالا ہوا ہے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، جب کوئی خدا کے دربار میں جانا چاہتا ہے یہ کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے. لہذا ہم کیا کریں، ہم گھنٹی بجائیں، اللہ میاں کو پکاریں، مگر کیسے بلائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ تو گھنٹی تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا کہ ہم اللہ کو کیسے پکاریں گے، کیسے پناہ مانگیں گے شیطان کی، شیطان سے ہم. تو فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہ اے اللہ اس مردود کتے سے جو آپ کے دربار میں باہر کھڑا ہے، میں آپ کے رحمت کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کے دربار میں آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کتا جو ہے، یہ واقعی کتا جو ہے یہ ہمیں روک رہا ہے. تو ملا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم کے ہوتے ہوئے شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، بہت کمزور ہے، بہت ذلیل ہے وہ. اللہ کا کرم ہونا چاہیے، ورنہ ہم شیطان سے براہ راست نمٹ نہیں سکتے. نہ مقابلہ کرنا ہے، نہ وسوسوں کا جواب دینا ہے. یاد رکھیں، وسوسوں کا جواب نہیں دینا ہے. اس لیے بہت بڑی ذات کا کتا ہے، یہ بڑے عظیم شان مالک کا کتا ہے. ملا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ کیا عمدہ جواب دیا کہ شیطان کے پیچھے مت لگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہو، اللہ کی یاد میں لگے رہو. شیطان کا زیادہ تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہم دشمن کے تذکرے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے، شیطان کو یاد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. ہم برائے ذکر دوست ہیں، اپنے مولا کو یاد کریں گے ہم. ہمیں جو وقت ملے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگائیں. بس جس وقت وہ بھونکنا شروع کرے اس وقت کیا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا، تین دفعہ پڑھ کے بائیں طرف تھوک دیں. ایک شخص نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میرے دل میں کفر کے وسوسے آتے ہیں، نعوذ باللہ خدا ہے یا نہیں ہے؟ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ آپ کو ان وسوسے سے خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے؟ اس نے کہا حضرت اتنا غم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں. حضرت نے لکھا کہ جب تک آپ کے کفر کے وسوسے سے ناراض ہیں، غمگین ہیں، آپ کے ایمان سلامت ہے، آپ کا ایمان سلامت ہے. اگر کسی کو کفر کے وسوسوں سے غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو یہ علامت ہے کہ آپ کا ایمان سلامت ہے. کیونکہ دنیا میں کسی کافر کو اپنے کفر پہ وسوسے نہیں آتے. دوسرا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے. جیسے کہ میں نے حدیث کے جز پڑھا ہے، تو جب انسان بزرگوں کے پاس جاتا ہے تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے، پھر اپنے گھر یا بال بچوں میں جاتا ہے تو پھر دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو آدمی یہی سمجھتا ہے کہ میرا آنا یہاں بالکل بیکار ہو گیا ہے. لہذا اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی مجھ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیف انت یا حنزلہ، اے حنزلہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو فرماتے کہ میں نے کہا کہ نافق حنزلہ، حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا سبحان اللہ ما تقول، سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو حنزلہ؟ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا یقین ہوتا ہے کہ ہم جنت اور دوزخ کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم گھر والوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے پاس، اولاد کے پاس، اپنے مال اور مال تجارت میں لگتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کچھ بھول ڈال جاتے ہیں، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں. یعنی ایسا ایمان نہیں رہتا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیں عطا ہوتا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا حال سنا تو فرمانے لگے فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَرْقَى مِثْلَ هَذَا، کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں بھی اپنے کو ایسا ہی پاتا ہوں، یعنی میری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و برکت میں ہمارا ایمان اس درجے میں پہنچ جاتا ہے، لیکن جب ہم صحبت سے ہٹتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کیا ہوا، سمجھ نہیں آتا. دونوں حضرات کو فکر ہوئی، میرے دوستو یہ فکر، دونوں حضرات کو فکر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا روحانی مرض معالج سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ہرگز نفاق نہیں ہے، یہ دونوں مومن ہیں اور ایسا ہونا ہی چاہیے بھائی. کبھی کوئی حالت ساعتوں و ساعة یا حنزلہ ساعتوں و ساعة، کبھی کوئی حالت ہے، کبھی کوئی حالت ہے. نبی کی صحبت میں کچھ اور کیفیت اور کچھ درجے کبھی کمی ہو جاتی ہے. فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگوں کا ہر وقت یہی حال رہے جیسے کہ میری صحبت میں رہتا ہے تو فرمایا کہ تمہاری گلیوں میں فرشتے آئیں تجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے. مولا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا کہ اگر ایسی حالت رہے گی تو فرشتے تم سے تمہارے یعنی گلیوں میں مصافحہ کرنے لگیں گے، تو پھر کیا حال ہوگا. مطلب یہ ہے کہ پھر تم دنیا کے کام نہیں کر سکو گے، سارا نظام عالم جو ہے بالکل معطل ہو جائے گا. یہاں کہیں پہ بعض بچے الگ رو رہے ہوں گے، بیوی الگ رو رہی ہوگی، بابا روٹی چاہیے، کھانا چاہیے، کھانا نہیں ہے. جناب جو ہم تو بھی کسی اور عالم میں ہیں، ہم تو عرش میں رہتے ہیں ہر وقت. اللہ نے ہمیں عرش میں رہنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں فرش میں بھیجا ہے تاکہ ہم حقوق العباد بھی ادا کریں، اور جب کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیں یا ان کی باتیں سنیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کریں. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. جس وقت تمہارے قلب پر اللہ تعالیٰ کی حضوری کا غلبہ ہو نبی کی صحبت سے یا نبی کے غلام کسی اللہ والے کی صحبت سے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے تمہاری قابلیت بڑھ جاتی ہے، اور جب اس میں کچھ کمی آ جائے تو بال بچوں کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. اور اگر ہر وقت وہی حالت ہو تو تم اللہ کا حق تو ادا کر لو گے، لیکن بال بچوں کی روٹی کی فکر، بال بچوں کے دکان کھولنا مشکل ہو جائے گا. یہ اعتدال کا راستہ ہے. اس لیے جن لوگوں کے اوپر بال بچوں کی ذمہ داری نہیں تھی وہ مجذوب ہو گئے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بلکہ ان کے منہ سے ان الحق نکل گیا. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت جلیل و قدر بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء جو محدثین ان سے دعائیں لیتے تھے، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دیکھو بال بچوں کا ہونا، پوتا پوتی، نواسا نواسی، بیٹا بیٹی، داماد، یہ سب فکریں جو ہیں یہ بڑی نعمت ہے. پھر ہنس کر فرمایا کہ اگر حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بیٹیاں پوتے نواسے ہوتے، بیٹی آ کر روتی کہ آج میرے شوہر نے مجھے بہت ستایا ہے، نواسے کو پیچس لگے ہوئے ہیں، پوتا کہتا ہے کہ مجھے زکام ہو رہا ہے، ہے نا، بیوی دروازہ کھٹکھٹاتی کہ لاؤ وہ نمک ختم ہو گیا، آٹا ختم ہو گیا، مرچیں لاؤ، پیاز، یہ وہ سب چیزیں ختم ہو گئی. فرمایا کبھی الحق نہ نکلتا. اس لیے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سالکین کو ہدایت کرتا ہوں کہ خلوت میں اتنی دیر کے لیے رہو جتنی دیر شیخ کے بتائے ہوئے ذکر و فکر و تلاوت ہے. جب معاملات پورے ہو جائیں تو فوراً اپنے ماں باپ کے بال بچوں کے حقوق میں لگ جاؤ، اپنے کاروبار رزق میں لگ جاؤ، ورنہ اگر ایسی حالت رہے گی تو مزاج میں اعتدال قائم نہیں رہے گا، مزاج میں گرمی آ جائے گی. خلوت تو اسی کے لیے مفید ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خلوت مع الرحمن مفید ہے، خلوت مع الشیطان مفید نہیں ہے. تو خلوت میں وہ لوگ رہے جن کے مزاج میں اعتدال ہے، جن کو خلوت میں رہ کر اللہ کی یاد ان کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو شیخ کی ضرورت پڑتی ہے میرے دوستو، شیخ سے مشورہ کر کے پھر انسان کو اپنا علاج کرانا چاہیے. ایک شخص نے حضرت کو لکھا کہ آج کل مجھے ذکر میں روشنی نظر آ رہی ہے. حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ آج کل ذکر کرتا ہوں تو روشنی نظر آتی ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ اگر وہ جاہل پیر ہوتا کہتا کہ مبارک ہو تجلی نظر آ گئی، اب جلدی سے عرش پر پہنچنے والے ہو، سوچتا ہوگا کہ حضرت جو ہیں مجھے جلدی سے خلافت نامہ میں بھیج دیں گے کہ اب جی صاحب تجلی ہو گئے ہیں. لیکن حضرت نے کیا جواب لکھا، فرمایا کہ یہ روشنی علامت ہے کہ آپ کے دماغ میں خشکی بڑھ گئی ہے، لہذا ذکر کو ملتوی کر دیں اور دماغ میں بادام کا تیل لگائیں، خمیرہ کا وہ زبان چاٹیں، صبح صبح ٹھنڈی ہوا کی سیر کریں، ایک سیب روزانہ کھائیں، یہ ہے شیخ، ایسا شیخ کامل ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے تھانہ بھون آئے اور ہر پر روپ جمانے لگے، حضرت کی ملومت رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں آئے تو جس کو دیکھا بس کو ڈانٹ رہے ہیں، تم یہاں لوٹا کیوں رکھا ہوا ہے، یہاں تم کیوں کھڑے ہو، یہاں تم کیوں بیٹھے ہو، یعنی پوری خانقاہ میں یہ نظام جو ہے درم برم کر رہا ہے۔ حضرت حاضر رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ ادھر آؤ بھائی، یہ سب مجھ سے علاج کرانے آئے ہیں، یہ آپ ان کے ڈاکٹر ہیں، آپ مریض ہیں، یہ تھانہ بھون میں ڈاکٹر بن کر آئے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں تو علاج کروانے آیا ہوں۔ فرمایا آپ دوسروں کا علاج کر رہے ہیں، آپ نے تو سب کو انجیکشن لگا دیا، آپریشن کرنا شروع کر دیا۔ پھر فرمایا کہ تمہارے اندر تکبر ہے، تکبر۔ حضرت فاروق رحمتہ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی وسیلت عطا فرمائی دی، اگر فرماتے تھے کہ مجھے نہ بتاؤ کس کے اندر کیا مرض ہے، میں چند منٹ دو میں اس کی گفتگو سے اندازہ لگا لوں گا کس کے اندر اس انسان کے اندر کون سی بیماری ہے۔ فرمایا کہ آج تمہارا ذکر ملتوی کیا جاتا ہے، ابھی تمہارے معدے حلوہ کھانے کے قابل نہیں ہیں، تمہارا پیٹ خراب ہوا ہے، فاسد مادہ بھرا ہوا ہے، پہلے اس کا علاج ہوا ہوگا، پھر اس کے بعد تمہارا معدہ اس قابل ہوگا کہ تم حلوہ کھا سکو۔ تو فرمایا کہ ذکر ملتوی کر دو۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ ذکر کے لیے ترک کا لفظ استعمال نہیں کرتا، اللہ کے نام لینے کے لیے ترک کا لفظ استعمال کرنا یہ خلاف ادب ہے۔ لفظ فرماتے تھے کہ ملتوی استعمال کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اب تمہارا علاج یہ ہے کہ وضو خانے کی نالی صاف کرو، بلغم صاف کرو، بیت الخلاء صاف کرو، خانقاہ میں جھاڑو لگاؤ، جب میں دیکھ لوں گا کہ تمہارا نفس مٹ گیا ہے پھر ذکر بتلاؤں گا، یہ ہے علاج معالجہ۔ یہ عقل دکھانے کا راستہ نہیں ہے میرے دوستو، یہ نفس کو مٹانے کا راستہ ہے۔ جو شخص، جو شیخ جس کے لیے جو تجویز کر دے بس اسی پہ عمل کرتا رہے۔ اللہ کے لیے شیخ پکڑا ہے، شیخ نے جو بتا دیا ہے بس آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرتا رہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی نسبت مل جائے گی۔ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے جب پوچھا، یہ راستہ پورا اللہ کا راستہ اپنے آپ کو مٹانے کا ہے، بڑوں کے سامنے اپنی رائے کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو سب مٹا دے۔ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے پوچھا تھا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت تصوف کا حاصل کیا ہے، تصوف میں کیا ہوتا ہے، تصوف کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا حاصل نفس کو مٹا دینا ہے، اور خود اپنے سے نفس نہیں مٹتا، اس کے لیے بزرگوں کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ایک عالم کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، ذکر کا سارا مزہ چھن گیا، دل پر رحمت کی بارشیں ختم ہو گئی، وہ اللہ اللہ کرتے تھے مگر مزہ نہیں آتا تھا۔ گھبرا کر شیخ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت میں تو برباد ہو گیا، میرے دل کا ستیہ راس ہو گیا۔ شیخ نے فرمایا کہ اچھا، ان کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئے یہ کبر میں مبتلا ہے، ذکر اور علم کی وجہ سے اس کے اندر کبر اور بڑائی کی بیماری آ گئی ہے۔ تو شیخ نے کیا علاج تجویز کیا؟ فرمایا کہ ایک اخروٹ کا ٹوکرا لو، اس میں 1000 اخروٹ رکھو، اور اس محلے میں جاؤ جہاں بہت زیادہ بچے ہوں، وہاں بچوں میں اعلان کرو کہ جو میرے سر پہ چپت لگائے گا اس کو 5 اخروٹ انعام ملیں گے۔ بس محلے کے جو بچے تھے وہ تو سبحان اللہ، کیا عمدہ کھلونا مل گیا ان کو، چپت لگانے کا مزہ بھی مل گیا اور 5 اخروٹ بھی مل رہے ہیں۔ اب ادھر ان کی پٹائی شروع ہو گئی اور ان کی پگڑی بھی جا گری کہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے عشق کے راستے میں یہی ہوتا ہے میرے دوستو۔ مبارک ہے وہ ذلت جو اللہ کے راستے میں اصلاح نفس کے لیے پیش آئے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ننو نام الفت جو خود داریاں ہیں، ننو نام الفت جو خود داریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں، بڑی خواریاں ہیں۔ اور فرمایا کہ عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی۔ ایک عالم آدمی کی کیا حال ہوا ہوگا دوستو، عالم بھی تھے لیکن اپنے شیخ کے مشورے پہ عمل کیا، کتنی ذلت برداشت کی۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی طلب ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے مل جائے، تو ہر قسم کی ذلت وہ برداشت کر لے گا۔ اخروٹ کا ٹوکرا، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ادھر اخروٹ کا ٹوکرا منٹوں میں خالی ہو گیا، ٹوکرا خالی ہوا اخروٹ سے اور کھوپڑا خالی ہوا تکبر سے. اب جب اللہ کا نام لیا تو ایک ہی اللہ سے صاحب نسبت ہو گئے، ایسے درد بھرے دل سے جب اللہ نکلا تو اسی وقت صاحب نسبت ہو گئے. تو حالات کے دوستوں بدلنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیفیات دل میں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، حالات انسان کے بدلتے رہتے ہیں. اصل چیز ہے کہ دین کے احکام پہ جمے رہنا. حضرت اللہ تعالیٰ حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کو قبر کو نور سے بھر دے. حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کمالات اشریہ اشرفیہ میں یہ فرمایا حضرت نے کہ جس کا دل اللہ کی یاد میں نہ لگتا ہو لیکن شیخ کا حکم سمجھ کر وقت پر تسبیح اٹھا کر اللہ اللہ کر لیتا ہے، دل نہیں لگ رہا، مزہ بھی نہیں آ رہا، کیفیت بھی نہیں آ رہی، لیکن شیخ نے بتا دیا ہے کہ مجھے یہ ذکر کرنا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لیں گے اس کو. اور وہ ذکر جو بغیر حضوری قلب کے، بغیر دل لگے ہوئے، بغیر لذت کے کیا گیا ہے، اس ذکر پر بھی اللہ اس کے قلب پر اپنی مائیت خاصہ انکشاف فرما دیں گے. وہ مائیت خاصہ جو اہل اللہ کو عطا ہوتی ہے، مائیت معنی ہے اللہ کی حضوری، اور وہ تمام نعمتیں اس کو مل جائیں گی جو اولیاء اللہ کو ملتی ہیں. اس لیے کیونکہ شیخ کا حکم مانا اللہ کے لیے، تو دینے کی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے نا، شیخ تو ایک وسیلہ ہے، تو اللہ کے لیے جب اس نے یہ سب چیزیں برداشت کی، کیفیت بھی نہیں ہے، حالات بھی نہیں ہے، مزہ بھی نہیں ہے، بس ایسے بس نماز اللہ کا نام بس زبان پہ رٹی جا رہا ہے، تو فرماتے ہیں یہ بھی فائدے سے انشاءاللہ تعالیٰ خالی نہیں ہوگا. ایک قطرہ گرتا رہتا ہے پتھر کے اوپر تو ایک دن نشان پڑ جاتا ہے. ہم اللہ کا نام رکھتے جائیں، اللہ کا نام لیتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا نام تو اتنا بڑا نام ہے کہ ضرور اثر انداز کرے گا. قلب میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائیں گے اور خاص نسبت کا انکشاف بھی ہوگا. جب صحابہ کرام کے حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے میرے دوستوں، پھر ہم کیوں غم کرتے ہیں؟ دیکھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چھوڑ دیتے تھے کیا وہ؟ صحابہ کرام کی جب حالات میں تبدیلی آتی تھی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چھوڑ دیتے تھے وہ؟ کہ کیا فائدہ جانے کا، جب رہتے ہیں تو اچھی حالت رہتی ہے، جب چھوڑ دیتے ہیں تو حالت خراب ہو جاتی ہے، چلو جانا چھوڑ دو وہاں پہ. بعض بیوقوفوں کو شیطان یوں بہکاتا ہے کہ میاں ایمان تو بس اللہ والوں کی مجلس تک ہی رہتا ہے، جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں آدمی یعنی تجارت کرنے لگتا ہے یا بال بچوں میں لگتا ہے تو پھر ایمان ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ارے بھائی، جب صحابہ کرام کو یہ حالات پیش آئے تو آپ کیوں گھبراتے ہیں، میں کیوں گھبراؤں؟ آتے جاتے رہو، اللہ کے فضل سے اس میں بھی کوئی حکمت ہے. اگر ایک ہی حال میں رہے تو کاروبار مشکل ہو جائے گا. دونوں حالتیں رہنے دو، کبھی ان کی یاد کا غلبہ ہے نا، اس میں مشغول ہو جائے. جب ذکر و فکر کا غلبہ ہو تو اس وقت الحمدللہ کہو، جب کوتاہیاں ہونے لگیں، سستیاں ہونے لگیں تو استغفار پڑھ لو، ہے نا. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، کبھی تو اطاعت کا مزے آ رہے ہیں، کبھی لذت اور کیفیات، ایسے لگتے بس آسمان پہ جھول رہے ہیں، ہم آسمان پہ اڑ رہے ہیں، ایسے مزے آ رہے ہیں. کبھی یہ اعتراف قصور ہے، کبھی غلطی ہوگی، اعتراف اللہ کی بارگاہ میں اپنے قصور کا اعتراف کر رہے ہیں، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اے اللہ نافرمانی ہوگی، اے اللہ معاف فرما دیجئے. لیکن اس کا کیا صلہ ملتا ہے؟ ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے. فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، جب وہ اعتراف قصور کے بعد جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ حضوری عطا فرماتے ہیں، کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی میرے دوستو. اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، دونوں حالات آتے ہیں آنے دیں. دیکھیں حضرت سلطان ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بس آپ کوئی نافرمانی نہ ہو آپ کی، ہیں کہ اللہ کوئی نافرمانی نہ ہو مجھ سے. تو آواز آئی کہ تم کیوں عصمت کا راستہ اپنے لیے اختیار کرنا چاہتے ہو، جبکہ ہم نے اپنے تک پہنچنے کے لیے دو راستے رکھے ہیں، ایک تقویٰ کا راستہ ہے، ایک توبہ استغفار کا راستہ ہے، تم اپنے لیے صرف یہی راستہ کیوں مقرر کرنا چاہتے ہو، جبکہ دونوں راستے ہماری بارگاہ میں پہنچیں گے. جب تقویٰ ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرے, اور جب اگر خطا ہو جائے توبہ استغفار کر کے پھر اب ہمارے محبوب بن جائیں. التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا کیا ہے؟ الذی تاب, یعنی جو شخص توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو توبہ کرنے کے بعد یقین کر لیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا پیارا بنا لیا ہے. آگے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ذیل میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کبھی شیخ کامل دینی خدمت چھڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب مت کرو, بس ذکر کرو, بس جو میں نے بتلایا ہوئے بس اسی کرو. فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مفتی صاحب تھے, مدرس بھی تھے, اور ان کے ایک شیخ تھے. شیخ نے منع فرما دیا کہ کوئی بیانات نہیں کرنے, پڑھانا نہیں ہے. بڑے مشہور شیخ تھے تو فرمایا کہ سب چیزیں ہیں ان کی ملتوی فرما دی, صرف اللہ کا ذکر میں مشغول کر دیا. فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں فتویٰ بھی نہیں دینا, پڑھانا بھی مت, بس اللہ کا ذکر میں لگ جاؤں. اب اس زمانے کے جو جہلا تھے, جاہل لوگ تھے, وہ تانا دینے لگے کہ شیخ تو کیسا پیر ہے یہ, اتنے بڑے عالم کو اس نے گمراہ کر دیا, فتویٰ دینے سے روک دیا, مسئلہ بتانے سے روک دیا, مدرسے میں درس اور پڑھانے سے بھی روک دیا. اس کے بعد شیخ کو خبر ملی کہ کبھی کبھی یہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے, تو آپ نے اس کو بھی منع فرما دیا کہ فی الحال تم تلاوت نہیں کرو. اس میں ایک بات یاد آئی کہ عصر کا وقت تھا, مکہ شریف میں ایک عالم نے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اس وقت شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی ہے, تو مجلس میں جاؤں یا طواف کرنے جاؤں؟ کیا پوچھا, مجلس میں جاؤں یا طواف کرنے جاؤں؟ فرمایا کہ اگر تمہاری آنکھ میں درد ہو رہا ہے تو پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے یا تلاوت کرو گے؟ بس وہ ہنس کر سمجھ گئے کہ شیخ کے پاس چلے جائیں. مطلب یہ کہ اللہ والوں کے پاس دل کی آنکھیں کھلتی ہیں, پھر کعبے کچھ اور ہی نظر آتا ہے. تو شیخ نے جب اس کو منع فرما دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرنی, تو پہلے تو لوگ اس کو شیخ الاسلام, اس پیر صاحب کو کیسے کیسے لقب دیتے تھے, اب بعد میں کہا کہ یہ پیر تو بالکل گمراہ ہو گیا ہے. اب تلاوت تو قرآن پاک کو بھی منع فرما دیا, لوگوں نے کہا کہ یہ تو زندیق ہو گیا ہے, نعوذ باللہ, پیر نہیں ہے, بالکل ہی زندیق ہے, مردود گمراہ ہو گیا ہے, دیکھو تلاوت سے بھی منع کر دیا ہے. لیکن کیونکہ جو ان کے مرید تھے, سمجھدار تھے, عالم تھے, مفتی تھے, سمجھے کہ میرے شیخ کا حکم ہے, انہوں نے اپنے شیخ کی اطاعت کی, شیخ نے جو ذکر بتایا اس میں لگے رہے, یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سلوک کی تکمیل کر دی تو دل روشن ہو گیا ان کا, اور ان کو اپنے رب کا مشاہدہ ہوا, پھر اجازت دے دی کہ اب قرآن پاک کی تلاوت کرو. جب صاحب نسبت ہو گئے اور دل کی آنکھیں کھل گئی, اللہ تعالیٰ سے نسبت قائم ہو گئی, اب جو قرآن کھولا تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک کھولتے ہی ابدی ازلی علوم معرفت کے تمام خزانے ان پہ منکشف ہونے لگے. پھر شیخ نے کہا کہ میں نے تم کو قرآن سے منع نہیں کیا تھا, میں نے منع کیا تھا یہ جو بس زبان چلتی تھی تمہاری, اس سے قلب پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. میرے دوستوں, یہ بات ہے کہ جو جس طرح شیخ نے بتا دیا ہے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی ہوگی. ایک صاحب نفلی حج کرنے جا رہے تھے, ایک اللہ والے نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ گھر جا رہا ہوں. پوچھا, اللہ میاں سے جان پہچان بھی ہے؟ جس کا گھر ہے اس سے جان پہچان ہے؟ ارے اس کی پہچان تو پہلے کرا لو. کہا, تو جان پہچان تو نہیں ہے میری, جان پہچان کہاں سے کرواؤں؟ فرمایا کہ کسی صاحب پہچان کی صحبت میں رہو. اے قوم بہج رفتہ کجائید کجائید, معشوق ہمیں جاز بھی آئید بھی آئید. اے قوم جو حج پہ جا رہی ہے, یعنی نفلی حج, فرض حج تو کرنا ہے, نفلی حج جو کرتے ہیں, فرمایا کہ کوئی وقت کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے گزار لو, دل کی آنکھیں بنا لو, پھر جب بیت اللہ میں جائیں گے تو صرف بیت اللہ نظر نہیں آئے گا, صاحب بیت نظر آئے گا, جس کا گھر ہے اس کی تجلی آپ کو نظر آئے گی. میرے شیخ دعوی برکاتہ موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دعوی برکاتہم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی, تو طواف کرنے لگے تو حضرت نے فرمایا کہ عجیب یہاں کے انوارات ہیں, ایسا لگتا ہے کہ بیت اللہ کے جہاں بیت اللہ ہے وہاں شاہ اپنی کرسی سے جلوہ فرما ہے اور انوارہ کی بارش ہی بارش ہو رہی ہے. میرے دوستو, ان اللہ والوں کو صرف بیت اللہ نظر نہیں آتا, صاحب بیت نظر آتا ہے, جس کا گھر ہے اس کی تجلی کو ہم وقت یہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے دل کی آنکھ بنا لی ہے. جس کی آنکھ بن جاتی ہے دل کی, تو اس کو ہر جگہ اللہ کے جلوے ہی نظر آتے ہیں. چھایا ہے جب سے میرے دل پہ تیری یاد کا عالم, چھایا ہے جب سے میرے دل پہ تیری یاد کا عالم, ہر ذرہ مجھے مظہر جانا نظر آیا. جب وہ باہر نکلتا ہے آسمان کو دیکھتا ہے, اس میں اللہ کی تجلی, جب پتے درختوں کے پتے جو ہوا سے ہلتے ہیں اس میں اللہ کی تجلی نظر آتی ہے, جب پھولوں پہ نظر پڑتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اتنے خوشبودار پھول, ہر الگ الگ رنگ کے پھول کس نے پیدا کیے ہیں, اس میں ان کو اللہ کی تجلی نظر آتی ہے. جب وہ پرندوں کے نغمات سنتا ہے تو اس نغموں کے اندر اس کو اللہ کی تجلی نظر آتی ہے. جتنی بھی دنیا کے اندر کارنامے, جتنی بھی دنیا کے اندر کام ہوتے ہیں, سب پہ وہ اپنے اللہ کی تجلی کو دیکھتا ہے. یہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا انسان مقرر بندہ بن جاتا ہے تو پھر وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کے ہاتھ سے چھوتا ہے, وہ اللہ کے زبان سے وہ بولتا ہے, ہر وقت اس کے ساتھ نور ہی نور ہوتا ہے. سیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود, نظر نور ہی نور نظر آتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلب کو ایسا بنا دے کہ ہمارے قلب میں صرف اللہ کی ذات پاک ہو, اللہ کے جلوے ہوں, اللہ ہم سب کی اصلاح کامل فرما دے. تو میرے پیارے دوستو, دوسرے ورنہ اگر اصلاح نہیں ہوگی نا تو بیت اللہ کے اندر بھی بیٹھ کر جو انسان جو ہے وہاں پہ بھی غیبت کرتا رہے گا, وہاں پہ اس کو بیت اللہ کا نور نظر نہیں آئے گا. میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک شخص میرے ساتھ حج کرنے گئے تو بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کی جو ملیشیا سے عورتیں آتی ہیں وہاں سب ایک ہی لباس سفید لباس پہنتی ہیں وہ, تو میرے شیخ سے کہنے لگے, جناب کہ حضرت دیکھیں یہ ملیشین عورتیں ہیں, کبوترنیاں لگ رہی ہیں, کتنا نور ہے ان کے چہرے پہ. حضرت نے فرمایا کہ آپ یہاں پہ ان کا نور دیکھنے کے لیے آئے ہیں یا بیت اللہ کا نور دیکھنے آئے ہیں, آپ یہاں حج کرنے اللہ کے گھر دیکھنے کے لیے آئے ہیں یا ان کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ ارے حاجی صاحب توبہ کیجئے, شیطان آپ کو الو بنا رہا ہے, بد نظری کروا کر اللہ کی لعنت کے سائے میں لا رہا ہے آپ کو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ زنا العین النظر, بد نظری آنکھوں کا زنا ہے, اور لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, آپ اس وقت ناظر ہو گئے ہیں, بد نظری کر رہے ہیں, آپ کو بیت اللہ کا نور نظر نہیں آ رہا تو جو آپ ان کا نور دکھا رہے ہیں اور پھر مجھے بھی اس گناہ میں ملوث کر رہے ہیں. میرے شیخ نے فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بد نظری کرتے رہتے ہیں, عورتوں کا لباس دیکھتے رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے بد نظری بھی کرتے جا رہے ہیں, لا حول بھی پڑھتے جا رہے ہیں. فرمایا کہ ان کے لاحول پر خود ہی لاحول پڑھنا چاہیے. یہ ظالم بیوقوف شیطان ان کو بیوقوف بنا رہا ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا دل کا جو نور ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, دل کا ستیاناش ہو رہا ہے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ ایسے نہیں کہ بیماری جاتی, ایک زمانے تک مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم اٹھانے پڑتے ہیں. اب میرے دوستو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کچھ تکلیف میں رہتے ہیں, بعض لوگ کچھ تکلیف میں رہتے ہیں, بیماری کی تکلیف ہو یا کوئی اور غم ہو, کاروباری تکلیف ہے, بچے کی کوئی تکلیف ہے, کوئی ذہنی پریشانی ہو, تو دعا اور تدبیر دونوں کریں. یہ نہ بس بیٹھ جائیں کہ بس ہم اللہ کی مرضی پہ راضی ہیں اور تدبیر کوئی نہیں کر رہے. تدبیر کریں, سب سے پہلا نمبر دعا کا ہے, دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر بار بار اللہ سے دعا کرتے رہیں. اگر وہ دعا یاد ہے جو ترمذی شریف میں ہے, صلاۃ الحاجت کی دعا ہے, وہ جو میرے پیارے شیخ کی کتاب ہے پیارے نبی کی پیاری سنتیں, اس میں بھی یہ دعا موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, الحمدللہ رب العالمین, اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اذ, لا تدع لذی ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا حاجة هي لك رضا الا قضیت یا ارحم الراحمین. یہ دعا آخر تک پڑھ کر دعا مانگ لے اور جو مناسب تدبیر ہو اس کو بھی کریں, لیکن پھر اللہ کی رحمت کا منتظر رہیں. سبحان اللہ, اللہ کی رحمت کا منتظر رہیں, مایوس نہیں ہونا. مشکات شریف کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں کروڑوں صلوات و سلام, جس نے امت کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ افضل العبادہ انتظار الفرج, سب سے بہترین عبادت اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا ہے کہ اب رحمت آئی, اب میرا غم دور ہوا, اب رحمت آئی, اب میری بیماری دور ہوئی, اب رحمت آئی. غرض امید لگائے بیٹھے ہیں, امید برانا امید نہ برانا ہے, امید برانا امید نہ برانا ہے, ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں, اپنی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے اور امید بھی رکھ لی ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالی. بس آپ اللہ کی رحمت کے انتظار میں ہیں کہ کب اس کا ظہور ہو. وہ اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مانگتے بھی جا رہے ہیں اور انتظار بھی کر رہے ہیں. نا امید نہیں ہونا, افضل العباد انتظار الفرج, کشادگی کا غم پریشان کے دور ہونے کے لیے انتظار کرنا یہ افضل العبادات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بلا میں صبر سے رہنا, بلا میں مصیبت میں صبر سے رہنا, اللہ کی رحمت کا منتظر رہنا, اللہ سے شکایت نہ کرنا, یہ کیا ہے؟ الانقیاد للقضاء, یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور قضاء کا احترام کرنا ہے کہ مالی جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں, ہمارا کام مانگنا ہے, گڑ گڑانا ہے, دعا کرنا ہے. یہ نہیں کہ اللہ میاں نے ہمیں کیوں نعوذ باللہ طاق رکھا ہے, اللہ میاں نے ہمیں کو کیوں نشانہ بنا رکھا ہے نعوذ باللہ, کیا ہم ہی رہ گئے تھے اسی پریشانی کے لیے, یہ کیوں نہیں لگانا ہم نے, یہ برباد کر دے گا ہمیں. شیطان کو اس کیوں نے برباد کیا تھا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج اس نے کیا, جب اللہ نے فرمایا سجدہ کرو آدم علیہ السلام, تو کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے, پھر آپ نے ہمیں سجدہ کرنے کا کیوں حکم دیا ہے, یہ کیوں اور کیوں شرع, یہ بندے کا کام نہیں ہے. بندے کا کام کیا ہے؟ بندگی بجا لانا. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا, خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے غلام خریدا, پوچھا غلام تمہارا نام کیا ہے, کہا حضور غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا, جس نام سے آقا پکار لے وہ غلام کا نام ہوتا ہے. کہا کہ غلام تو کیا کھائے گا, حضور غلام کا کوئی کھانا نہیں ہوتا, جو آقا کھلا دے غلام کھا لیتا ہے. اے غلام تو کیا پہنے گا, جناب غلام کا کوئی لباس نہیں ہوتا, جو آقا پہنا دے بس غلام پہن لیتا ہے. جب یہ باتیں سنی تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو کہا کہ اے غلام تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی, کہ میرے اللہ جو مجھے کھلائے میں کھا لوں, جو اللہ پہنائے پہن لوں, جس حال میں میرا اللہ مجھے رکھے بس اس حال میں رہوں میں. ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارہر کی دال اور ہری مرچ کھا رہے تھے, چٹنی بنا کے اس کی, تو فرما رہے تھے میرے شیخ سے کہ حکیم اختر مجھے اس دال میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے, اس میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے, اس میں نہ کوئی گوشت ہے, نہ قیمہ, نہ کباب, یہ کیا ہے؟ اللہ والوں سے پوچھو میرے دوستو, وہ تصور کیا کرتے ہیں کہ کھانا میرے اللہ نے بھیجا ہے, یہ دال میرے اللہ نے بھیجی ہے, یہ آٹا میرے اللہ نے, اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ گندم کہاں سے آتی, اللہ نہ چاہتا تو گندم کیسے پیدا ہوتی, اس کے اندر تاثیر کیسی ہوتی, اللہ نہ چاہتے گندم نہ آتی مارکیٹ میں, آٹا نہ بنتا تو ہم کہاں سے کھاتے. یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات کیے ہیں بندوں کے لیے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر اللہ کی تجلی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولا نے یہ ہمیں بھیجا ہے. اگر مجنون لیلا جو ہے, ساری دنیا کی عورتیں مجنون کو بریانی بھیجیں اور اس کی لیلا اس کو سوکھی روٹی بھیجے, تو مجنون کیا کھائے گا؟ مجنون جو ہے وہ سوکھی روٹی کھائے گا, کہے گا کہ میری لیلا نے میرے لیے بھیجی ہے, پوری جہاں کی بریانی کو کباب کو قورمے کو ٹھکرا دے گا اور اپنی لیلا کی سوکھی روٹی پہ وہ راضی رہے گا. اللہ نے جو ہمارے مولا ہیں, کیا مولا کا عشق لیلا سے کم ہے؟ اللہ جو ہمارے لیے تجویز کر دے, اگر سوکھی روٹی پہ اللہ ہمیں رکھنا چاہتے ہیں ہم سوکھی روٹی کھائیں گے, اگر اللہ تعالی ہمیں بریانی قورمہ کھلائیں گے تو ہم بریانی قورمہ کھائیں گے, اگر اللہ تعالیٰ فقر میں رکھیں گے تو فقر میں رہیں گے، اللہ اگر بادشاہ عطا فرمائیں گے تو بادشاہت میں رہیں گے. جس حال میں اللہ ہمیں رکھیں گے میرے دوستوں، یہی بندگی ہے. یہی بندگی ہمارے دل میں اگر اتر جائے تو سکون قلب ہمیں حاصل ہو جائے گا. ہم اپنی تجویز کرنا چھوڑ دیں گے. بس جس حال میں اللہ رکھیں گے ہم اسی حال میں راضی رہیں گے اللہ تعالیٰ. تو میرے پیارے دوستوں، اللہ کا نام لینے سے، گناہوں سے بچنے سے، تقویٰ کی حیات سے جنت، جنت کی حیات دنیا ہی میں عطا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ایمان تقویٰ کی حیات پر قرآن کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور ضرور با لطف زندگی عطا کریں گے. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، تقویٰ میں بظاہر تو شیطان کہے گا کہ ارے سینما چھوٹ گیا، ننگی فلمیں چھوٹ گئی، بے حیائی کے پروگرام چھوٹ گئے، ساری جتنے بھی لذتیں تھی سب چھوٹ گیا، پیڑیوں کو بھی دیکھنا چھوڑ دیا، رشوت کی آمدنی چھوڑ دی، ہے نا، دنیا کی ساری بہاریں چھوٹ جائیں گی تو کیا ملے گا؟ ارے ملا بن کے رہ جاؤ گے، مسجد میں صرف اپنے سجدہ کرتے رہو گے. آپ بتائیے، ایک ذات جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس ذات کے لیے ہم کیسی کیسی مشقتیں اٹھا رہے ہیں. دنیا کے مزے تو ہمیں نظر آ رہے ہیں مگر اللہ نظر نہیں آتے. دنیا کے مزے نظر آتے ہیں لیکن اللہ نظر نہیں آتے. تو جو چیز ہمیں نظر نہیں آئی اس کے لیے ہم کیسی مشقتیں اٹھائیں. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ کو اللہ جزا خیر دے، فرماتے ہیں عشق من پیدا و دل پر ناپدید، درد و عالم ای چنی دل پر کدید. میرا عشق تو ظاہر ہے مگر میرا محبوب جس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں وہ پوشیدہ ہے. میں جس کے لیے وضو کرتا ہوں وہ پوشیدہ ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اپنی بندگی کا آغاز اسی شعر سے فرماتے تھے کہ عشق من پیدا اور دل پر ناپدید، میرا عشق تو ظاہر ہے. سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے میں وضو کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن جس کے لیے میں یہ سب کام کر رہا ہوں وہ میرا محبوب پوشیدہ ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. سجدے کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، گھر میں کھانا موجود ہے لیکن کچھ کھا پی نہیں رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہمارا عشق کے آثار روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، سارے احکام جاری ہیں لیکن ہمارا محبوب پوشیدہ ہے. دو جہاں میں ایسا محبوب دکھاؤ جو نظر نہیں آتا لیکن اس پر جانیں دی جا رہی ہیں. احد کے دامن میں 70-70 صحابہ وہ شہادت کو قبول کر رہے ہیں اس ذات کو جو نظر نہیں آتی. انبیاء کرام کے سر کٹے جا رہے ہیں. ایسا کوئی محبوب لاؤ جس کو بغیر دیکھے لوگوں نے اس طرح جانے دی ہو. میں ان کے سوا کس پہ پیدا ہوں یہ بتا دو. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو، لاؤ مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. تو اللہ کی کیا کریم شان ہے، آپ نے عاشقوں کو کیسا سکون اور چین عطا فرماتے ہیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر اللہ کے عاشقوں کے سکون کا بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ تلواریں دے کر ان پر چڑھائی کر دیں گے کہ یہ سکون اطمینان ہمیں دے دو. لیکن یہ سکون تلواروں سے نہیں ملتا، یہ تو اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے ملتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو سبحان اللہ، کیا حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سے قدسی ہے، فرماتے ہیں کہ من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی. جو اپنی بصارت کو بچا لے گا، نظر کی حفاظت کر لے گا، ادار نہیں ہے میرے دوستوں، نقد انعام ملے گا. اللہ تعالیٰ واللہ جب بندہ اللہ کے لیے مشقت اٹھاتا ہے نا، ایک تو اس کو اس کا اجر آخرت میں ملے گا لیکن اللہ نقد انعام بھی دیتے ہیں. جیسے بیٹا جو ہے باپ کو خوش کرتا ہے تو باپ کا دل چاہتا ہے کہ بیٹے کو نقد انعام دوں، بعد میں اس کے لیے جائیداد بھی لکھی ہوتی ہے، گاڑی بھی دینی ہوتی ہے اس کو، ہے نا، اور اچھے گھر میں اس کا رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے، سب چیزیں اس کو دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ باپ کو خوش رکھ رہا ہے. لیکن اس کا دل چاہتا ہے کہ میں فوراً اس کو اس کا انعام بھی دوں، اس بچے نے مجھے خوش کیا ہے. تو جو بندہ اپنے اللہ کو خوش رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً نقد انعام عطا فرماتے ہیں. سب سے بڑا انعام جو ہوتا ہے میرے دوستو وہ جمعیت قلب، سکون قلب کی دولت ہوتی ہے. جو مالداروں کو بھی میسر نہیں ہے اور بادشاہوں کو میسر نہیں ہے اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں. تو جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے, بری جگہ دیکھنے سے آنکھوں کو بچائے گا, ہم اس کے قلب میں اپنی محبت کی مٹھاس داخل کریں گے, درد محبت عطا کریں گے. یہ حلاوت ایمانی کا ترجمہ ہے. جس کو حلاوت ایمانی نصیب ہوگی اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے یہ نعمتوں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب شعر ہے, فرماتے ہیں کہ لبوں پہ ہے گو ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ میں میری تر نہیں ہے, لبوں پہ ہے گو ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ میں میری تر نہیں ہے, مگر جو دل رو رہا ہے پہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. یہ اللہ والوں کا مقام ہے. ہاں, ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کے آخری جب فالج ہوا تھا, بیمار ہو گئے تھے تو زیادہ بیان نہیں فرماتے تھے, لیکن مستقل آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے, مستقل آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے. فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے میرے بڑھاپے میں پینشن لگا دی ہے. جو لوگ آتے تھے کوئی بیان نہیں ہوتا تھا, لیکن ماشاءاللہ ایسے اللہ پہ فدا ہو جاتے تھے کہ چند دن کے لیے صحبت میں رہتے تھے, ایسی محبت ان کو عطا ہو جاتی تھی. تو فرمایا کہ اجڑے ہوئے دل چند دن اللہ والوں کی صحبت کے قلم کھانے سے تگڑے ہو جاتے ہیں. جیسے دیسی آم لنگڑے آم سے قلم کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ تگڑا ہو جاتا ہے نا. تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے کہ جب کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک دل بگڑا ہوا دل جب اللہ والوں کے دل سے پیوند کھاتا ہے تو وہ بگڑا ہوا دل تگڑا ہوا دل ہو جاتا ہے. فرماتے تھے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ رات کے جل گئے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان رہتے تھے, وسوسے کے مریض تھے, لیکن جب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا سب مرض غائب ہو گیا. فرماتے تھے جب کسی سے لو لگا لی جائے گی تب یہ آشفتہ خیالی جائے گی. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کو ڈانٹتے بہت تھے. بعض مریض جو کچے ہوتے ہیں وہ ڈانٹ سے گھبراتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی چائے پلائیے, بوتل پلائیے, انڈا کھلائیے, وظیفہ بتائیں, سب کچھ بتائیں. لیکن وہ انڈا بھی کھلائیں ان کو, وظیفہ بھی بتائیں, تب تو میرے پیر بہت میٹھے ہیں. لیکن اگر ڈانٹیں گے تو یہ کڑوی دوا ہمیں نہ پلائیں. مگر یہ عاشقوں کی علامت نہیں ہے, یہ کچا سونا ہے جو آگ میں کالا ہو جاتا ہے. پکا سونا تو آگ دیکھ کر اور چمک جاتا ہے. تو حاجہ صاحب جب ان کو ڈانٹ پڑتی تو حضرت حکیم الامت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے, لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل, لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. اور مخلوق کی دشمنی میں فرماتے تھے, بڑھ گیا ہم سے تعلق اور بھی, دشمنی خلق رحمت ہو گئی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی محبت کاملہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمارے بزرگوں کی جو باتیں ہیں اس وقت دل و جان سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کی اصلاح کاملہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.